ان الحمد لله والسلام على رسول الله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون. ما کان للمشرکین, نہیں ہے لائق مشرکین کے لیے, ان یامرو, کہ آباد کریں وہ مساجد اللہ, اللہ کی مسجدوں کو, شاہدین, جبکہ گواہی دینے والے ہیں وہ, علی انفسہم, اپنی جانوں پر, بالکفر, کفر کی. اولئک, یہ لوگ, حبطت اعمالہم, ضائع ہو گئے ان کے اعمال, وفی النار, اور آگ میں, ہم فیہا خالدون, وہ, وفی النار, اور آگ میں, ہم خالدون, وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. ہاں جی, ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر, نہیں ہے لائق مشرکین کے لیے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ اپنی جانوں پر کفر کی خود گواہی دینے والے ہیں. اولئک حبطت اعمالہم, یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے, وفی النار ہم خالدون, اور آگ میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. آپ نے پہلے پڑھا ہے کہ اللہ تعالی نے مشرکین سے, تمام معاہدوں سے بیزاری کا اعلان کیا, اور پھر آگے ان کو یہ حکم دیا کہ بھئی تم آئندہ سال سے, یہ 9 ذی الحجہ کو منا میں اعلان ہوا کہ بھئی تم آئندہ سال حج کے لیے نہیں آؤ گے, اور تمام پہلے سے رہنے والے کفار مشرکین, ان کو مکے میں رہنے کی اجازت نہیں ہے, وہ سب یہاں سے نکل جائیں, مکہ حرم ہے, اس کے اندر صرف مسلمان آباد ہو سکتے ہیں اور کوئی یہاں نہیں رہ سکتا, کسی کافر کو اجازت نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی باہر سے حج کے لیے آئے, نہ کوئی مسجد حرام کے عمرے کے لیے آئے, زیارت کے لیے آئے, کسی کو اجازت نہیں ہے. یہ اعلانات جب ہوئے تو بہت سی چیمیں گوئیاں شروع ہو گئیں کہ دیکھو جی, اتنی دیر سے یہ لوگ حرم کی خدمت کرتے تھے, مسجد حرام کی خدمت کرتے تھے, بیت اللہ کے چابی بردار تھے, ہاں جی, یہ نسلوں سے لوگ چلے آ رہے ہیں, اور یہ کیا بات ہوئی کہ اب بالکل ہی, چلیے ٹھیک ہے, باقی اور بات تو ہم گوارا کرتے ہیں, لیکن مسجد حرام میں بھی ہم نہیں آئیں گے, اور اس کا حج عمرے کے لیے بھی ہمیں اجازت نہیں ہوگی, اس سے بھی ہمیں نکال دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف صاف بات کہہ دی, جو کچھ باتیں کر رہے تھے, کچھ اس قسم کی باتیں سوچ رہے تھے, فرمایا مشرکوں کا کیا کام ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں, اس کے چابی بردار بنیں, اس کے مجاور بن کے بیٹھیں, یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں, ان مسجدوں کو آباد کریں گے اللہ کے بندے, اللہ کی توحید کو ماننے والے, مشرک ان کا کیا کام ہے کہ یہ مسجدوں میں ٹھہریں اور مسجدوں کے اپنے آپ کو مجاور سمجھیں, ان کا کوئی تعلق اللہ کی مسجدوں سے نہیں ہے. جب یہ اللہ کی توحید کو نہیں مانتے, اللہ کے دین کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پھر ان کا کیا کام ہے کہ یہ مسجدوں کی خدمت کریں اور یہ کریں اور وہ کریں. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ, کہ نہیں ہے لائق مشرکین کے لیے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں, ان کی خدمت کریں, کسی کو حق حاصل نہیں ہے, کسی مشرک, کسی کافر کو, مطلق سب مسجدوں کے بارے میں کہا گیا ہے، لیکن یہاں چونکہ خاص مسئلہ مسجد حرام کا بیان ہو رہا ہے، پیچھے سے چلا آ رہا ہے، تو اشارہ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف ہے. جب شاہدین علی انفسہم بالکفر، فرمایا ہم ان کو کیوں یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ خود اپنے کفر کی گواہی دے رہے ہیں. جب وہ مانتے ہیں یہ کافر ہیں، نہیں مانتے اللہ کی توحید کو، پھر ان کا کیا حق؟ شاہدین علی انفسہم بالکفر، یہ اپنے کفر کو نہ صرف یہ کہ تسلیم کرتے تھے بلکہ اپنے عقیدے پر فخر کرتے تھے، اور اس کے لیے بڑی قوت کے ساتھ بیان کرتے تھے کہ ہمارے یہ عقیدے ہیں، ہمارے یہ عقیدے ہیں. فرمایا کہ یہ گواہی دیتے ہیں اپنے کفر کی، مانتے ہیں اپنے کفر کو، تو پھر ان کا کوئی حق نہیں. جب یہ بیت اللہ کی طرف حج کے لیے بھی آتے تو کیا کہتے تھے؟ لبیک لا شریک لک لبیک، لا شریک لک، ہاں الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک. دیکھو نا تلبیہ کیا ہے، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک لا شریک لک، ان الحمد والنعمت والملک والملک لک لا شریک لک. کس طرح ہے؟ لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ ہے تلبیہ، جس میں واضح طور پر اعلان ہے کہ بھئی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، کسی کو ہم ماننے کے لیے، اللہ کے ساتھ شریک بنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. یہ تلبیہ ہے. اور وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے الا شریکن، بھئی ٹھیک ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن اللہ کا وہ شریک تو ہے نا، ہو لک، جس کو اللہ نے خود اپنا شریک بنا لیا ہے. تملے کو ہو، اے اللہ تو اس کا مالک ہے، وما ملک وہ تیرا مالک نہیں ہے. یہ عقیدہ اپنی طرف سے انہوں نے گھڑ لیا تھا، بنا لیا تھا، جیسا کہ ہمارے ہاں بھی پاکستان میں بھی جو شرکیہ عقیدہ رکھتے ہیں لوگ، وہ تبلیغ کرتے ہیں باقاعدہ، کہتے ہیں بھائی یہ من دون اللہ، بار بار قرآن مجید میں ہے اللہ کے سوا غیر اللہ کو نہ پکارو، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نہ پکارو. من دون اللہ کا لفظ بہت زیادہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، تو اس سے مراد تو وہ مشرکین کے معبود ہیں، وہ بت ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، یہ اولیاء اللہ، یہ اولیاء اللہ یہ تو اللہ کے خاص بندے ہیں، مقرب بندے ہیں، یہ تو من دون اللہ میں شامل نہیں ہے. مکے والے بھی یہی کہتے تھے کہ یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن جو تو نے اپنا شریک خود بنا لیا ہے وہ تو تیرا شریک ہے. ہاں اور پھر بڑا تو ہم تجھے ہی مانتے ہیں، تملے کو ہوں تو اس کا مالک ہے، وما ملک وہ تو مالک نہیں ہے. تو یہ عقیدے انہوں نے خود گھڑے ہوئے تھے، بنائے ہوئے تھے. فرمایا اپنے شرکیہ عقیدوں کی گواہی دیتے ہیں، اپنے شرک کفر کو تسلیم کرتے ہیں، تو پھر ان کا کیا حق ہے کہ وہ مسجد حرام کے چابی بردار بنے، یا اس کے مجاور بنے، یا اپنا حق رکھیں، دعویٰ کریں یہ ہمارا فلاں حق ہے، ہمارے باپ دادا سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، ان کا کوئی حق نہیں ہے، یا اسلام قبول کریں یا پھر یہاں سے نکل جائیں. اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے. انہوں نے کوئی حج کیا ہے، کوئی عمرہ کیا ہے، زیارت کے لیے آئے ہیں، بیت اللہ کی خدمت کی ہے، فلاں کام کیا ہے، فلاں کام کیا ہے، جس کو یہ بڑا دین کا کام سمجھتے تھے. فرمایا حبطت اعمالہم، ان کے سارے عمل ضائع ہو گئے ہیں، نہ اللہ کے ہاں ان کا حج ہے، نہ ان کا عمرہ ہے، نہ کوئی زیارت ہے، نہ کوئی ان کی خدمت ہے، اللہ کے ہاں ان کا کوئی عمل مقبول ہے ہی نہیں، وہ سارے کے سارے اعمال ان کے ضائع ہو گئے. کیونکہ اعمال کی قبولیت اللہ کے ہاں صرف اسلام اور توحید کی بنیاد پر ہے. جب ان کے پاس دین ہی نہیں ہے، اسلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اللہ کی توحید کے انکاری ہیں، شرکیہ عقیدے رکھتے ہیں، تو پھر حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال ان کے شرک کی وجہ سے ضائع ہو گئے ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے، کسی چیز کو یہ پیش نہیں کر سکتے جی ہم نے اتنی خدمت کی. فرمایا ہم صرف اجازت دیں گے اپنے مومن بندوں کو، موحدین کو، ان کے ہی اعمال قبول کریں گے اور ان کو یہ حق ہے کہ وہ مسجد حرام کو آباد کریں، باقی اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں۔ ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اعمال کی قبولیت صرف عقیدہ توحید کی بنیاد کے اوپر ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہیں ہے، عقیدہ رسالت نہیں ہے یا باقی عقائد کی خرابی ہے، تو اس بنیاد کے اوپر کوئی عمل اللہ تعالی کے ہاں مقبول نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں تصورات تو بڑے پائے جاتے ہیں، یہ جی فلاں نے جناب اتنا خدمت خلق کا کام کیا ہے، فلاں نے اتنا خدمت خلق کا کام کیا، یہ بڑے محسن ہیں جناب، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ اللہ کے ہاں اس کی کسی کی کوئی قدر و قیمت اہمیت نہیں ہے۔ جس کے پاس دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، توحید نہیں ہے، وہ کبھی خالص اللہ کی رضا کے لیے کام نہیں کر سکتا۔ اس کا مقصد اپنی ذات ہوگا، اپنی شہرت ہوگی، یا دنیا کے مفادات ہوں گے، یہ قبائلی عصبیتیں ہوں گی، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اخلاص جب بھی پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ کی توحید اور عقیدے کی پختگی کے ساتھ ہوگا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ۔ فرمایا ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ وفی النار ہم خالدون، اور آگ میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ دو ان کے ہاں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ آخرت میں ان کا یہ ٹھکانہ ہے، اگر انہوں نے توبہ نہ کی، اپنا شرک نہ چھوڑا، کفر سے باز نہ آئے، اسی عقیدے پر رہے، تو ان کے لیے آخرت میں آگ ہے، دوزخ ہے۔ تو دنیا میں ان کو پروٹوکول کیوں دیں؟ آخرت میں ان کے لیے دوزخ ہو اور یہاں ان کا پروٹوکول، یہ کیا مطلب؟ جو اللہ تعالی کے لیے آخرت میں معزز نہیں ہے، دنیا میں بھی ان کا کوئی احترام اور کوئی پروٹوکول نہیں ہے۔ جب اسلام کے پاس طاقت ہوگی، جب مسلمانوں کے پاس قوت ہوگی، تو یہ کسی کا وقار اور کسی کی بڑائی اور کسی کا ورلڈ آرڈر اور کسی کا نظام ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ آج اگر دبے بیٹھے ہیں تو کس وجہ سے؟ کہ مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں ہے، کس بات کے اوپر بات کریں، ہاں جی کمزور ہیں۔ لیکن جب اللہ مسلمانوں کو قوت دے گا، اور قوت کہاں سے ملے گی؟ جہاد سے۔ یہ قوت کہاں سے ملی ہے؟ جہاد سے ملی ہے کہ اتنے کھلے کھلے اعلان ہو رہے ہیں۔ دیکھیے اس سے پہلے تو اعلانات نہیں ہوئے نا، یہاں اعلانات ہو رہے ہیں۔ کب اعلان ہوا ہے؟ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے ہیں، سیدھے آئے ہیں، آپ نے چابی منگوائی اور بیت اللہ کھول کے داخل ہو گئے، اور وہاں جتنے بت تھے، جتنے انہوں نے سجا رکھے تھے سارے نکالے، اور جتنی تصویریں انہوں نے سجا رکھی تھی سب نکالی، سب کو توڑا، توڑ کے ڈھیر لگا دیا۔ اللہ کے رسول کا ہاتھ پکڑنے والا کون ہو سکتا تھا؟ جہاد کامیاب ہوا ہے، اسلام کو غلبہ ملا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بیت اللہ میں داخل ہو کر سب بتوں کو نکال نکال کے توڑ توڑ کے توڑ توڑ کے پھینک رہے ہیں، سب کو توڑا، بالکل صفایا کر دیا۔ اور اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا، علی یہاں کے سارے بت میں نے ختم کر دیے، توڑ دیے، صاف کر دیے، ان کا ایک بڑا طائف میں پڑا ہے، جاؤ تم جا کر اس کو بھی صاف کر دو۔ اللہ کی توحید قائم ہو گئی ہے، اللہ کا دین قائم ہو گیا ہے۔ اللہ کے دین کے قائم ہونے کا معنی اللہ کی توحید کا قائم ہونا، اللہ کی توحید کا قائم ہونا۔ جب اللہ کی توحید صحیح معنوں میں قائم ہوگی، پھر ہی نماز قائم ہوگی، پھر زکات قائم ہوگی، پھر باقی اسلام کے ارکان اعمال سب کے سب جو ہے نا جی قائم ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک ترتیب ہے، یہ ایک نظام ہے، اور اس کے لیے جہاد کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ ہمارے ہاں بڑے لوگ شور مچاتے ہیں، اور جی اسلام کو نافذ کرو، شریعت کو نافذ کرو۔ کئی بیچارے اس بنیاد پر الیکشن لڑتے رہتے ہیں، اس مرتبہ ہماری پارٹی کامیاب ہو گئی تو دیکھنا ہم شریعت نافذ کریں گے، ہم اللہ کا دین قائم کریں گے۔ تو پھر کیا کبھی ہوا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک دھوکہ انسان کو اپنے آپ کو بھی لگتا ہے، دوسروں کو بھی لگتا ہے۔ کتنی بار ایسا ہوا ہے، لیکن اللہ کا دین، اللہ کی شریعت کبھی بھی نافذ نہیں ہو ہی سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، راستہ یہی ہے، جہاد، جہاد سے قوت کا حصول، کہ کفر مقابلے کی طاقت ہی باقی نہ رکھے، وہ جرت ہی نہ ہو کہ دیکھو ایک وقت تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں آتے تھے۔ رات کو واقعہ آپ نے مطم بن ادی کا سنا، جو مکی صاحب نے آپ کو سنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ لے کر آئے ہیں، بیت اللہ میں بھی آئے ہیں، طواف بھی کیا ہے، کمزور تھے، کمزور تھے، لیکن جس سے 10,000 کا لشکر لے کر مکے میں داخل ہوئے، داخل ہو کر سب سے پہلا کام کیا کیا، کوئی اور کام پہلے نہیں کیا، سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہو کر بتوں کی نجاست اور گندگی سے اللہ کے گھر کو صاف کیا، اللہ کے گھر کو پاک کیا. یہ ہے آخر وہ مجاور، وہ بت پوجنے والے اور اللہ شریکن ہو اللہ کے نعرے لگانے والے، وہ بھی تو موجود تھے. اللہ کے نبی نکال نکال کر توڑ رہے تھے، کسی کی جرت ہی نہیں تھی کہ اللہ کے رسول کا ہاتھ پکڑے، کسی کے اندر یہ ہمت ہی نہیں تھی کہ اب آج انکار کرے، اپنے ان بتوں ان خداؤں کو بچا سکے. جب یہ طاقت ختم ہوتی ہے، اسلام کو قوت اور طاقت ملتی ہے، اور سب سے پہلے پھر اللہ کی توحید قائم ہوتی. جب اللہ کی توحید قائم، اب آج کل دے لو ووٹ جناب ان کو نا جی، پورے پاکستان کی ساری سیٹیں یہ ان اسلام پسندوں کو دے دو، ہاں جی آ گئے جی جیت کے، حکومت بھی بنا لی. پھر ان کو کیا حکم ہے؟ سب سے پہلا تو حکم یہی ہے نا کہ شرک کے اڈے سارے ختم کرو، پہلا حکم تو یہ. ہو سکتی ہے ان کے اندر جرت؟ ووٹ تو لیے ان کے جو اڈے بنا کے بیٹھے ہیں، جو شرک سے ڈا کے بیٹھے ہیں، ہاں ان کے تو ووٹ لیے ہیں، 80% تو وہ ہیں. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر وہاں عذر ہیں، بہانے ہیں، نہیں جی نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا. جب اللہ کی توحید قائم نہیں ہوگی، پھر نہ تم نماز قائم کر سکو گے، نہ باقی اسلام کے ارکان کو قائم کر سکو گے. ایک دھوکہ ہو سکتا ہے، حقیقت کوئی نہیں. یہ سیدھا سیدھا منہج ہے، ایک واضح واضح اللہ کے رسول کا ایک طریق عمل ہے. اور یہ قوت مسلمانوں کو صرف جہاد سے ملتی ہے، یہ سیاسی الیکشن بازی سے، یہ لوگوں کے اعتماد سے یہ قوت کبھی نہیں ملتی، نہ کبھی اس کے ساتھ اللہ کا دین دنیا میں کبھی قائم ہوا ہے. یہ ہے راستہ جو اللہ کے نبی نے اختیار کیا ہے. اللہ اکبر. اور وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس قابل ہوئے ہیں، چلو نکلو مجاورو، یہاں سے نکلو، چھوڑو اپنے راستے، یا مسلمان ہو جاؤ یا چابیاں واپس کرو، یہ سب تمہاری کوئی خدمت قبول نہیں، تمہارا وجود منظور نہیں، نکل جاؤ مکے سے، تمہارا کوئی حق نہیں. یہ ساری ذمہ داریاں، اللہ کے گھر کو آباد کرنا، یہ ساری ذمہ داریاں مسلمانوں کی ہیں. وہ اللہ کی توحید کو ماننے والے، قربانیاں دینے والے، ان کا حق ہے، تمہارا کوئی حق نہیں. جب یہ مقام آتا ہے نا، پھر اللہ کا دین قائم ہوتا ہے. یہ ہے اصل حقیقت. اللہ اکبر. اور دنیا میں جناب کافر کو پروٹوکول ملے، ہاں کافر کو برابر سی کی حیثیت ملے. جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جی؟ باہمی دلچسپی کے امور پر، باہمی دلچسپی، یہ منافقانہ جملے ہاں جی، باہمی دلچسپی کے امور پر مذاکرات ہوں گے، یعنی برابری کی بنیاد کے اوپر مذاکرات ہوں گے، یہ اس قسم کے جملے جو ہیں وہ بولے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا. کافر اور مسلمان برابر ہوں، ہاں جی ان کی دلچسپیاں باہمی ایک جیسی ہوں، ہاں جی باہمی دلچسپیاں، مسلمان کی دلچسپی اور، ان کی دلچسپی اور، مسلمان کی حیثیت اور، کافر مشرک کی حیثیت اور. انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. مشرک نجس ہے، مشرک پلید ہے، کافر کا کوئی حق نہیں ہے، نکل جائے یہاں سے اللہ کے پاک گھر میں رہنے اور حدود حرم کے اندر، اس کے وجود کے کسی صورت میں گوارا نہیں کیا جا سکتا، یہ پلید ہے، اس کو نکلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ تو یہ ذہن بنا رہا ہے. کہاں برابری؟ برابری کی بنیاد پر باتیں ہوں گی. سبحان اللہ. دیکھ لو، اللہ نے قرآن مجید میں بھی اصول یہ بتایا، فائدہ لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب. کافروں کی پہلے نا جی ان کی گردنیں مارو، اور خوب جناب ان کا گندا خون. حتی اذا اسخنتموہم، پنجابی سے لفظ انہاں دا خوب وڈانگا کرو. اسخنتموہم، واللہ اردو میں نا اتنا شاندار لفظ مجھے نہیں ملا اس کے ترجمے کے لیے. حتی اذا اسخنتموہم فشد الوساق، ہاں جی پھر ان کی مشکے کسو، گرفتاریاں کرو. ان کے اندر کیا جرت ہے بات کرنے کی؟ پھر پھر اس کے بعد ہاں کتنا بھائی تم نے کتنا ظلم کیا تو کیا کتنا تاوان بنتا ہے, یہ کیا تم نے, یہ کیا تم نے, یہ کیا, اپنے منہ سے بولو بکو کیا کتنا تاوان بنتا ہے بھائی تمہارا, کتنا دو گے, کتنا ہم تمہیں معاف کر دیں, کتنا ہم تم پر احسان کریں, یہ باتیں کرو ان سے, بامی دلچسپی کے امور پر برابر بٹھا کے باتیں کرو. اللہ کہتا مجھے نہیں یہ پسند, مسلمانوں تم میرے, یہ زمین آسمان میرا, میرا دین تمہارے پاس, یہ میرے دشمن, یہ پلید, ان کی کوئی حیثیت نہیں, میں تو اللہ اپنی زمین سے ان کو پاک کرنا چاہتا ہوں اور تم ان کو برابر بٹھاؤ, ان کو پروٹوکول دو, یہ کرو وہ کرو, اللہ کو نہیں یہ چیزیں پسند. یہ کام کیسے ہوگا بھائی, یہ کام صرف جہاد سے ہوتا ہے, باقی ساری سیاست ہے, دھوکا ہے, خود فریب بھی ہے, خود بھی انسان دھوکے میں مبتلا ہوتا ہے, دوسروں کو بھی کرتا ہے. یہ مقام مسلمان کو اور قوت طاقت ملتی ہے تو جہاد کے ذریعے یہ طاقت ملتی ہے کہ جس کے ساتھ اسلام کی حیثیت غالب ہوتی ہے, قائم ہوتی ہے. فرمایا کہ جب تم غالب آ جاؤ نا پھر بات کرو, جب تک تم غالب نہ ہو اس وقت تک یہ کیفیت ٹھیک نہیں. اللہ اکبر. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. انما یعمر, سوائے اس کے نہیں آباد کریں گے مساجد اللہ, اللہ کی مسجدوں کو, من وہ, آمن باللہ جو ایمان لائیں گے اللہ کے ساتھ, والیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ساتھ, وأقام الصلاة جو لوگ قائم کریں گے نماز کو, وآت الزکاة اور ادا کریں گے زکات, ولم یخش الا اللہ اور نہیں ڈریں گے کسی سے سوائے اللہ کے, فعسا پس قریب ہے اولئک کہ یہ لوگ, ان یکونوا کہ ہو, من المہتدین ہدایت پانے والوں میں سے. یہ ہیں ہدایت پانے والے لوگ جن کی یہ خوبیاں ہیں, جن کی یہ صفات ہیں. سب سے پہلے من آمن باللہ والیوم الآخر, جو اللہ پر ایمان لائیں, آخرت پر ایمان لائیں, ایمان ان کے صحیح ہوں, پھر وہ نماز قائم کریں, وہ زکات ادا کریں, اور فرمایا ولم یخش الا اللہ, اللہ کے سوا دنیا میں کسی سے نہ ڈریں, اللہ کے سوا کسی کا خوف ان کو نہ ہو. تو پھر یہ لوگ کیا کریں گے, یہ لوگ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں گے, یہ لوگ اللہ کے دین کو قائم کریں گے, ان سے اللہ تعالی کام لے گا, ان کا حق ہے, یہ کریں گے, کیونکہ یہ ہدایت والے لوگ ہیں, اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہوئی رہنمائی ان کے پاس موجود ہے اور اس رہنمائی پر یہ چلیں گے, خود بھی چلتے ہیں, دوسروں کو بھی چلاتے ہیں. اور جبکہ کافر مشرک اللہ تعالیٰ کے دشمن, ان کے پاس تو یہ چیزیں ہیں ہی نہیں, وہ شرکی عقیدے رکھنے والے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی شرک کرنے والے, غیر اللہ سے ڈرنے والے, کبھی اس کے سامنے جھک رہے ہیں, کبھی اس کے سامنے سجدے کر رہے ہیں, کبھی اس سے ڈر رہے ہیں, کبھی اس سے ڈر رہے ہیں. تو یہ لوگ ہیں, ان کا کوئی حق نہیں, صرف موحدین کا حق ہے, وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں گے, وہ اللہ کے دین کو قائم کریں گے. اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. بھائی یہ دروازے کیوں بند ہو گئے ہیں, یہ دروازے کھول دو کہیں. اجعلتم, کیا کر دیا تم نے, سقایت الحاج, حاجیوں کو پانی پلانا, و عمارت المسجد الحرام, اور مسجد حرام کو آباد کرنا, کمن, اس شخص کی مانند, آمن باللہ, جو ایمان لایا اللہ کے ساتھ, والیوم الآخر, اور آخرت کے دن کے ساتھ, وجاہد فی سبیل اللہ, اور اس نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں, لا یستوون عند اللہ, یہ برابر نہیں ہوں گے اللہ کے نزدیک, واللہ اور اللہ تعالی لا یهد القوم الظالمین نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو، ظالموں کی قوم کو اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا۔ ہاں جی، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، مکے والوں کو بڑا فخر تھا اس بات پر کہ ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ہم بیت اللہ کے چابی بردار ہیں، اور جناب ہمارا یہ مقام ہے، بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں، اس کی آبادکاری کرتے ہیں، ہاں یہ ساری خدمت کے کام ہمارے پاس ہیں، اور اس کے ساتھ ہماری بڑی عزت ہے، بڑا وقار ہے، بڑا فخر کرتے تھے۔ اس زمن میں ابن کثیر نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو بدری قیدیوں میں سے یہ بھی قیدی بن کر آ گئے، یہ بھی قیدی بن کر آ گئے، تو علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا مکالمہ ہو گیا۔ جب ان کا مکالمہ ہوا تو انہوں نے اسلام کی دعوت دی، بھئی یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ ہے، یہ ہے، آپس میں رشتہ دار تھے نا، بڑے گہرے تعلق دار تھے۔ تو عباس کہنے لگے کہ بھئی اگر تم یہ اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہو، ہاں جی اللہ کی توحید کو مانتے ہو، فلاں کو مانتے ہو، یہ ہے وہ ہے، یہ ساری چیزیں تمہارے دین میں ہیں، تو دیکھیے ہم کو تم سے کم تو نہیں ہے، ہم دور دراز سے دنیا بھر سے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، حج کرنے کے لیے آتے ہیں، زیارتوں کے لیے آتے ہیں، ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، ہاں جی، اور پھر اسی طریقے سے مسجد حرام کی خدمت کرتے ہیں، بیت اللہ کے چابی بردار ہے، اور دیکھو ہمارے پاس کتنا اونچا مقام ہے، ہم بھی تو بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، تم بھی اگر کام کر رہے ہو تو ہم تم سے بھی بڑے بڑے کام کر رہے ہیں۔ یہ انہوں نے یہ بات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی، اس زمن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اصلاح فرمائی۔ یا پھر دوسرا واقعہ بھی ابن کثیر اور دوسری تفاسیر نے اس زمن میں لکھا ہے کہ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خطبہ جمعہ کے لیے تشریف نہیں لائے تھے، لوگ مسجد نبوی میں جمع تھے، خطبے کے انتظار میں بیٹھے تھے کہ ممبر کے پاس کچھ لوگوں نے باتیں شروع کر دیں۔ ایک نے کہا کہ بھئی اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے بڑا عمل جو ہے، سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ حاجیوں کو پانی پلاؤ، حاجیوں کی خدمت کرو، یہ اللہ کے مہمانوں کی خدمت، یہ سب سے بڑا اجر و ثواب کا باعث۔ اور دوسرے نے کہا بھئی مسجد حرام کی تعمیر، اس کی آبادکاری، اس کی خدمت، یہ سب سے بڑا ثواب کا کام ہے۔ تیسرے نے کہا، تیسرا کہنے لگا نہیں بھائی نہیں، سب سے بڑا اجر والا عمل جو ہے اسلام قبول کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا عمل جو ہے وہ جہاد ہے۔ تیسرے نے یہ بات کہی، وہ تینوں آپس میں تکرار کر رہے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، انہوں نے سختی سے ان کو روکا کہ کیوں بحث کر رہے ہو، کیوں اس قسم کی باتیں کر رہے ہو، خاموش ہو جاؤ، اللہ کے نبی آئیں گے تو پھر ان سے پوچھنا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے تشریف لائے، آپ نے جمعہ پڑھایا، بعد میں نعمان بن بشیر سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آگے بڑھ کر یہ تکرار اور یہ جھگڑا اللہ کے رسول کے سامنے رکھا کہ آپ کے آنے سے پہلے یہاں یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک نے کہا یہ سب سے بڑا عمل ہے، دوسرے نے کہا یہ سب سے بڑا عمل ہے، تیسرے نے کہا یہ سب سے بڑا عمل ہے، تو پھر اس موقع کے اوپر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی جس میں پھر اللہ تعالی نے فیصلہ فرمایا۔ کیا فیصلہ ہے؟ اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا کر دیا ہے تم نے حاجیوں کو پانی پلانے کو، وعمارۃ المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی آبادکاری کے کام کو کیا تم نے کر دیا؟ کمن آمن باللہ والیوم الآخر، مانند اس شخص کے جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اس نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، لا یستوون عند اللہ، یہ کام یہ عمل اللہ تعالی کے ہاں برابر نہیں ہوں گے۔ مطلب یہ کہ ایک آدمی حاجیوں کی خدمت کرے، دوسرا مسجد حرام کی تعمیر میں حصہ لے، اتنے بڑے بڑے کام ہیں، یہ سارے کام بڑے کام ہیں، اس میں یہ چھوٹے کام نہیں ہیں، لیکن جہاد کے برابر یہ عمل ہو جائے، فرمایا تم ان کو برابر کر لو، لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہو سکتے، اللہ کے نزدیک جہاد ہی سب سے بڑا عمل ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول عمل کون سا عمل ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ۔ دیکھ لو یہ فیصلہ قرآن کا ہے، یہ فیصلہ رب العالمین کا ہے کہ سب سے بڑا عمل، سب سے بڑا عمل ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا عمل جہاد فی سبیل اللہ۔ اور سچی بات ہے کہ اس مسئلے میں علماء نے کوتاہیاں کی، بالکل اس مسئلے کو بیان نہیں کیا، چھپا کے رکھا ہے، اب بھی چھپاتے ہیں، مفاد پرست ہیں، ہاں جی چھوٹے چھوٹے مفاد ہوتے ہیں، اور یہ اگر جہاد بیان کیا اور جہاد کو سب سے بڑا اجر و ثواب کا باعث بنا دیا، لوگوں کو بتا دیا، تو چندے سارے جہاد کو ملیں گے، لوگ جہاد کے لیے نکلیں گے، تو پھر ہمارے مدرسے کا کیا بنے گا جناب، ہمارا فلاں کا کیا بنے گا، ہمارا فلاں مسئلے کا کیا بنے گا؟ یہ چیزیں کتنا ظلم ہے، کتنا ظلم ہے۔ صحابہ میں سے صرف بحث کی ہے، آخر انہوں نے دلائل دیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں، قرآن میں آیت نازل فرما دی اور خود اس کی تصحیح فرما دی اور واضح کر دیا کہ دیکھو نا بھائی، مسجد بنانا، عام مسجد بنانا بھی بہت اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن مسجد حرام کی تعمیر کرنا، وہ مسجد جہاں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نماز کے برابر، کیوں جی مسجد حرام کا یہ مقام ہے نا، اور وہ بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، ساری مسجدوں کا رخ اس مسجد کی طرف ہوگا، ساری دنیا کے اندر مسجدوں کا رخ بیت اللہ کی طرف ہوگا، یہ اس کا مقام ہے۔ ایک لاکھ نماز کے برابر ہے وہاں ایک نماز، کس کو دنیا میں ایک لاکھ نماز پڑھنے کی فرصت ملے گی؟ لیکن جو بیت اللہ میں جاتا ہے وہ ایک لاکھ نماز کا ثواب صرف ایک نماز کے ساتھ حاصل کرتا ہے۔ ہاں جی، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فیصلہ کر دیا کہ اس مسجد کی تعمیر بھی جہاد کے برابر نہیں ہے، باقی کون سی چیز جو ہے وہ جہاد کے برابر ہوگی؟ اور پھر یہ خدمت خلق کے کام، ہاں جی باقاعدہ ہمارے لوگ ثواب اجر بیان کرتے ہیں اور پتہ نہیں انہوں نے پیمانے اپنے ہی بنائے ہوتے ہیں، اتنا ثواب ہے جی، اتنا ثواب ہے جی، اتنا ثواب ہے، یہ کر لو اتنا ثواب ہے، یہ کر لو یہ کام اتنا اجر ہے، ہاں جی یہ اپنی اپنی باتیں بنا رکھی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کیا ہے کہ جہاد سے، جب بیت اللہ کی خدمت، بیت اللہ کی تعمیر جہاد کے برابر نہیں، تو باقی کون سا عمل جہاد کے برابر ہوگا؟ فرمایا لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے، اللہ کے ہاں سب سے بڑا عمل ایمان کے بعد جہاد ہے، سب سے بڑا عمل جہاد ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، واللہ لا یہد القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہاں یہ جہاد کے برابر بیان کرنا یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، اللہ کے دین پر زیادتی ہے، اللہ کی شریعت پر زیادتی ہے، ایسی زیادتی کرنے والے لوگوں کو اللہ اپنی ہدایت سے محروم کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو محروم کرتا ہے، پھر ان کو اللہ کی رہنمائی نہیں ملتی، تائید نہیں ملتی، تو یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ اس کے کیونکہ بات کیا ہے بھائی، اس کام کا اتنا اجر ہے، یہ کام اس سے بڑا ہے، یہ کام کون بتائے گا؟ یہ صرف اللہ بتائے گا یا اللہ کا رسول بتائے گا؟ اور کسی کو حق ہی نہیں ہے۔ یہاں جناب لوگوں نے بنایا ہوا، یہ تبلیغی جماعت والوں نے، ہاں جی وہاں جناب کام کر لو، ایک دو رکعت کا ثواب پتہ نہیں 49 کروڑ نماز کے برابر ہے، ہاں جی فلاں یہ کام کر لو جناب، اس کا اتنا، پر یہ کہاں لکھا ہے بھائی اللہ کے بندے؟ فضائل اعمال میں تو لکھا ہے مجھے پتا ہے، لیکن یہ کس نے بتایا آپ کو؟ یہ اجر کا لگانا، اجر اس عمل کی قیمت ہے نا جو اللہ تعالیٰ کے حصے ملے گی۔ اجر کا معنی جو عمل کیا آپ نے، جو محنت کی، اس کی مزدوری آپ کو اللہ سے ملے گی۔ اب اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ اس عمل کی اتنی مزدوری ہے بھائی، اس عمل کا اتنا اجر ہے، اس عمل کی اتنی قیمت ہے، اس کا میں اتنا دوں گا، اس کا اتنے گنا دوں گا، یہ اللہ بتائے گا یا اللہ کا رسول بتائے گا؟ کیونکہ اللہ کا رسول خود نہیں اپنی طرف سے بتاتا، جو اللہ بتاتا ہے رسول وہی پچاس چیز بتاتا ہے، اللہ کی وہی نبی کے پاس آتی ہے، نبی بتائے گا کہ اس عمل کا اتنا ثواب ہے، یہاں دو نفل پڑھو اتنا ثواب ہے، یہ صدقہ دو اس کا اتنا اجر ہے، فلاں کرو اس کا اتنا ثواب ہے، یا اللہ بتائے گا یا نبی بتائے گا، اس کے علاوہ کوئی بتا ہی نہیں سکتا، کسی کو یہ اجازت ہی نہیں ہے شریعت میں، یہ شریعت بنانے والی بات ہے۔ جو آدمی اس قسم کی بات کرتا ہے گویا کہ وہ شریعت خود بنا رہا ہے، اور شریعت بنانا، شریعت گھڑنا، اپنی طرف سے مسئلے گھڑنا، یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ شرک کے عقیدوں میں سے ایک شرک ہے۔ ام لہم شرکاؤ شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، فرمایا کیا ان کے ایسے شریک، ام لہم شرکاؤ شرعوا لہم من الدین، جو دین گھڑتے ہیں، شرعوا لہم من الدین، جو دین گھڑتے ہیں شریعت میں اپنی طرف سے مسئلے بیان کرتے ہیں، ما لم یأذن بہ اللہ، جن کی اجازت اللہ نے نہیں دی، اللہ نے نہیں مسئلے بیان کیے، اپنی طرف سے کر رہے ہیں، تو یہ دین کے اندر اپنی طرف سے ایسے مسئلے گھڑنا، بیان کرنا، یہ شرک ہے، شرک ہے، معمولی چیز نہیں ہے، شرک ہے، بہت بڑا جرم ہے، نہیں کرنا چاہیے اس قسم کی جرت۔ ویسے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، یہ جرت آج کل مولویوں میں بہت ہے، اور تقریباً ہر گروہ کے مولوی کے اندر یہ جرت بہت زیادہ ہے، وہ جس کو لے کے بیٹھا ہے نا جناب، اسی کو اتنا زبردست اور اچھا اور اونچا اور بڑا بیان کرے گا کہ بس اللہ اکبر۔ یہ سارے کا سارا معاملہ دین کو بنانا ہے، گھڑنا ہے، شریعت سازی ہے، یہ حق کسی کا نہیں ہے، یہ صرف اللہ کہے گا یا اللہ کا رسول کہے گا۔ تو فرمایا یہ تم نے جو ظلم کیا ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کی تعمیر کرنا، آبادکاری کے کام، اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کے ساتھ جہاد کے عمل کے برابر کر دو، فرمایا لا یستوون عند اللہ، تم ایسا کر لو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا نہیں ہوگا، اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہے، برابر نہیں ہے۔ واللہ لا یہد القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسی زیادتی کرنے والوں کو ہدایت ہی نہیں دیتا، ہدایت سے، رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ اور بڑی سچی بات ہے، کئی مرتبہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے بندے کیسے باتیں کرتے ہیں، ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا دین ان کے سامنے نہیں ہے، لیکن وہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ کرتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی نظر آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مہریں لگا دیتا ہے، پھر بات بندہ سیدھی کر ہی نہیں سکتا، پھر اللہ کی ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون۔ سبحان اللہ، پہلے جہاد کی عظمت بیان کی، اب مجاہدین کی عظمت یہاں بیان ہو رہی ہے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، بأموالهم، اپنے مالوں کے ساتھ، وأنفسهم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، آزامو، یہ سب سے اونچے ہیں، سب سے بڑے ہیں، درجاتن، درجے کے اعتبار سے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، ان کا درجہ، ان کا مقام اللہ کے نزدیک سب سے بڑا، سب سے اونچا، کوئی ان کے برابر نہیں ہوگا۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ حقیقت میں کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ حقیقت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور بھائی سچی بات یہ ہے، جہاد ہوتا ہی ان دو چیزوں کے ساتھ ہے، ایمان کے بغیر جہاد نہیں ہو سکتا، اور جو بھی جہاد کرے گا ہجرت ضرور کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ترتیب کچھ رکھی اس طریقے سے ہے۔ کیا خیال ہے، جو لوگ اس وقت جہاد کر رہے ہیں، آپ ذرا دیکھ لو، جہاں جہاں کشمیر میں جہاد ہو رہا ہے، افغانستان میں جہاد ہو رہا ہے، ادھر ہو رہا ہے، ادھر ہو رہا ہے، جہاں کہیں بھی جہاد ہو رہا ہے، کچھ مقامی لوگ بھی کر رہے ہیں، لیکن ہر جگہ یہ معروف ہے، وہ چاہے افغانستان ہے، چاہے کشمیر ہے، سب سے زیادہ نمایاں جہاد میں حصہ لینے والے وہ ہیں جو اپنے وطن، اپنے علاقے، اپنے گھر اللہ کے لیے چھوڑ کے صرف شہادتوں کی طلب میں جہاد کے اندر آئے، ان کے عمل سے، ان کی محنت سے، ان کی قربانی سے یہ جہاد دنیا میں ہر جگہ جو ہے وہ چل رہا ہے، پھیل رہا ہے. یہ کافروں نے، کافر بڑے پریشان ہیں، امریکی بڑے پریشان ہیں، سارے یورپی بڑے پریشان ہیں. انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے یہ بارڈر بنائے تھے، پھر اس کے لیے ہم نے ویزا سسٹم بنایا ہے، ہم نے پاسپورٹ بنائے ہیں، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، دنیا میں اپنے نظام قائم رکھنے کے لیے، اپنی قوت قائم رکھنے کے لیے یہ اس طریقے سے ہر ملک کا اپنا سسٹم الگ الگ بنا کے بین الاقوامی قانونی ضابطے جو ہیں ان کے اوپر لاگو کیے ہیں کہ جی ویزا ہے، پاسپورٹ ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ سارے کس کام کے لیے ہیں کہ ان کے ورلڈ آرڈر دنیا کے اندر چلے، ان کے بین الاقوامی قوانین جو ہیں وہ دنیا کے اندر قائم ہوں، رائج ہوں اور سارے ملک ان کے ساتھ بندھے ہوئے ہوں. ساری دنیا تو چل رہی ہے، سارے کافر ملک تو چل رہے ہیں، ان کے نظام وہاں چل رہے ہیں، لیکن جب سے جہاد شروع ہوا ہے پریشانی ہو گئی کہ نہ ان مجاہدین کے پاس ویزا، نہ پاسپورٹ، نہ یہ، نہ وہ، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. اور پھر اگر ہوتا بھی ہے تو وہ آخر کس چند مہینوں کے لیے ہوگا، سال کے لیے ہوگا، چھ مہینے کے لیے ہوگا، مدت ہوتی ہے نا باقاعدہ ویزے کی، مدت ہوتی ہے. تو وہ اللہ کے بندے ساری مدتیں ختم کر کے اپنی جان رب کو بیچ کے اور جنتوں کے سودے کر کے گھروں سے چلے ہوتے ہیں، وہ تو پاسپورٹ ویزا یہ صرف آنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، باقی ختم. ہاں تو اب ان کو بڑی تکلیف ہے کہ یہ تو سسٹم ہی خراب ہو گیا، یہ تو دہشت گرد دنیا میں پھیل رہے ہیں، پکڑو ان کو، ادھر سے پکڑو، ادھر سے پکڑو، یہ کرو، وہ کرو. یہ اس وقت ساری دنیا کے اندر چکر چلا ہوا ہے. اور حقیقت ہے جہاں بھی جہاد ہے میرے بھائی، کرنے والے حقیقت میں وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں ہجرتیں کرنے والے. اور پھر اگر یہ مقامی بھی ہیں، کشمیر میں ہیں، مقامی ہے نا، پوچھ لو یہ جو الحمدللہ لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، موجود ہیں یا کشمیر کے رہنے والے، جو جہاد میں چلا گیا وہ پھر گھر میں نہیں آئے گا. کشمیری بھی جو جہاد میں شامل ہو جائے گا وہ گھر میں نہیں آئے گا، وہ بھی تقریباً ہجرت کرنے والا ہی ہوتا ہے. اس کا ٹھکانہ بھی جنگل ہوتے ہیں، غاریں ہوتی ہیں، پہاڑ ہوتے ہیں، اس کو اتنی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ خاندان میں رہے یعنی اور گھر والوں کے پاس رہے، وہ بھی حقیقت میں مہاجری ہو جاتا ہے. تو جہاد ہوتا ہی ایمان اور ہجرت کے ساتھ. ایمان، ہجرت، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو اپنے اللہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اپنے اللہ کے نام حاضر کر دیتے ہیں. الذین آمنوا، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، اللہ کے لیے گھر چھوڑے، اللہ کے لیے خاندان چھوڑے، برادریاں چھوڑی، سب کو چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے لیے نکل کھڑے ہوئے. وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں وہ جہاد کر رہے ہیں. بے اموالہم وانفسہم، اپنے مال بھی پیش کر دیے، اپنی جانیں بھی پیش کر دی، اپنا سب کچھ جو کچھ ان کے پاس تھا اپنے اللہ کے لیے پیش کر دیا ہے. اعظم درجتا عند اللہ، یہ سب سے بڑے ہیں، سب سے اونچے ہیں اجر کے اعتبار سے اللہ تعالی کے نزدیک، سب سے بڑے یہ لوگ ہیں. بھلا ان کے برابر تم کر دو، ٹھیک ہے کسی کوئی بہت بڑا چندہ دیتا ہوگا تو لاکھ دے دیتا ہوگا، دو لاکھ دے جائے گا، دس لاکھ دے جائے گا، اس سے زیادہ کیا اس نے چندے دینے ہیں، ہاں جی کیا اس نے خدمت کرنی ہے. ایک اللہ کا بندہ ہے، اس کے پاس جو کچھ ہے وہ جان بھی دے دی، مال بھی دے دیا، جو اور چاہتا کیا ہے، یا اللہ میرا مال بھی قربان ہو جائے، جان بھی قربان ہو جائے، میرا سب کچھ تو قبول کر لے، میں نے یہاں کچھ نہیں لینا، میں نے تیرے پاس سے سب کو جا کے جنت میں لینا، مجھے یہاں کچھ نہیں چاہیے، مجھے یہاں کچھ نہیں چاہیے. وہ یہ بات کر کے چلتا ہے، بھلا اس کے برابر کوئی اور ہو جائے گا؟ اس سے اونچا بھی دنیا میں کوئی ہو سکتا؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کی شان بیان کی ہے اور فرمایا کہ میرے سب سے محبوب بندے یہی، میرے لیے سب سے اونچے اجر کے اعتبار سے یہ لوگ ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی کامیاب ہونے والے، ان کے لیے ہی کامیابیاں ہیں. اور ان کو تم ایسے نہ سمجھو کہ یہ پاگل ہیں. کیوں بھائی؟ مجاہدین کو کیا کہا جاتا ہے، کیا سمجھا جاتا ہے؟ ان کے دماغ خراب ہیں. ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا کا. اللہ کہتا ہے ان کو بہت پتہ ہے, ان کو بہت پتہ ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, یہی کامیاب ہیں. یہ جو بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے کاروبار سجا کے بیٹھے ہیں اور دنیا کے بڑے بڑے عقل مند سمجھے جاتے ہیں, بڑے بڑے دانشور سمجھے جاتے ہیں, اور دنیا نے اور زمین نے ان کو پکڑ لیا ہوا ہے, ان کو تم کامیاب سمجھتے ہو, تمہارے نزدیک یہ کامیاب ہیں, اور ہمارے نزدیک یہ ہجرتیں کرنے والے, جہاد کرنے والے, شہادتیں پانے والے, ہمارے نزدیک یہ کامیاب. یبشرہم ربہم, یبشرہم خوشخبری دیتا ہے ان کو ربہم ان کا رب, برحمت منہ اپنی طرف سے رحمت کی خوشخبری, ورضوان اور اپنی رضامندی کی خوشخبری, وجنات اور جنتوں کی خوشخبری, لہم ان کے لیے, فیہا ان جنتوں میں, نعیم مقیم نعمتیں ہیں ہمیشہ کے لیے, ہمیشہ کی نعمتیں. فرمایا کہ دیکھو ان کا رب ان کو کیا کچھ دیتا ہے. اللہ اکبر, میں ان کو رحمتوں کی خوشخبری دے رہا ہوں, میں ان کو اپنی رضامندی کی خوشخبری, اور یہ بیچارے مرتے ہی اللہ کی رضا کے لیے, یہ تو یہ مارے مارے پھرتے ہیں, دنیا کا مال تو ان کو چاہیے نہیں, دنیا تو چھوڑ کے آئے, ان کو کیا چاہیے؟ اللہ کی رحمت, اللہ کی رضا, اللہ کی جنتیں. یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان, یہ جو کچھ اللہ سے مانگتے ہیں, جو کچھ چاہتے ہیں, اللہ سب کچھ ان کو دے دیتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پھر خالدین فیہا ابدا, یہ ان جنتوں میں, ان گھروں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان اللہ عندہ اجر عظیم, بے شک اللہ اس کے پاس ہے بہت بڑا اجر, اللہ کے پاس ہی سب سے بڑا اجر ہے. بھائیو, یہ ہے وہ آیات, مجاہدین الحمدللہ پڑھتے ہیں, ان کے ایمان ان چیزوں سے پختہ ہوتے ہیں, پھر دنیا ان کے لیے ہیچ ہو جاتی ہے, بے قیمت بن جاتی ہے, کوئی حیثیت ان کی باقی نہیں رہتی, اور یہ پھر اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ لے کے نکلتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پھر ایک ایک چیز پیش کر کر کے راضی ہوتے ہیں, اور پھر اللہ ان سے راضی ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ پھر ان سے راضی ہوتا ہے. کتنے خوش قسمت ہیں یہ لوگ. اللہ کہتا ہے اور تمہیں دنیا والے یہ کہتے ہیں, کوئی تمہیں دہشت گرد کہتا ہے, کوئی تمہیں کوئی بات کہتا ہے, کوئی تمہیں کچھ کہتا ہے, کہتے رہے ان لوگوں کو کیا پتا ہے. سنو, تمہارا رب تمہیں کیا کہتا ہے, تمہارا رب تمہیں کیا کہتا ہے. تمہارا رب, یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی خوشخبریاں, اپنی رضا مندی کی خوشخبریاں, او میرے بندو میں تم سے راضی ہو گیا. سبحان اللہ, سب سے بڑی بات اب ایک مومن کے لیے کیا ہوگی کہ جب اللہ اپنے بندے سے کہے گا میرے بندے میں تم سے راضی ہو گیا, تو جو کچھ میں نے تجھے کہا تھا, جو کام میں نے تیرے ذمے لگایا تھا, تو دنیا میں وہی کچھ کر کے آیا ہے, میں تجھ سے راضی ہو گیا. بس اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں, اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ رضا مندی, اور پھر یہ رحمت, اور پھر جنتیں, اور ہمیشہ کی جنتیں, ہمیشہ کی جنتیں. اس وہاں سے کسی نے کچھ چھین نہیں لینا ان سے, یہ سب سے اونچے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنتوں میں بھی یہ سب سے اونچے ہوں گے, جنتوں میں بھی یہ سب سے اونچے ہوں گے انشاءاللہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اچھا بھائی, پھر اگلی آیتیں اب سخت آ رہی ہیں, اور مضمون شروع ہو گیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اے ایمان والو, ایمان کے دعوے دارو, لا تتخذوا, نہ پکڑو تم, آباءکم اپنے باپوں کو, وَإِخْوَانَكُمْ اور اپنے بھائیوں کو, اولیاء دوست, ان استحب الکفر, اگر وہ ترجیح دیں کفر کو, علی الایمان ایمان پر, اگر وہ ایمان کے بدلے کفر کو، کفر کے کاموں کو پسند کرے، ترجیح دے، تو ایسے تمہارے باپ ہوں، تمہارے بھائی ہوں، ان کو تم اپنے دوست نہ سمجھو. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، اور جو دوستی کرے گا ان سے تم میں سے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس یہی لوگ ہوں گے ظالم، یہ ظالم لوگ ہیں. یہ سورت توبہ ہے ہی بڑی زبردست بھائی، ویسے بھی آخر میں آنے والی سورت ہے، صفائیاں کر رہی ہے، بالکل معاملے کو سیدھا کرتی ہے، گنجائشیں ختم کرتی ہے. جو مسئلہ بھی اس سورت میں دیکھو نا جی، بس کمال کا مسئلہ ہے. دیکھو نا حالات ہے نا، پہلے حالات اور تھے، اب اسلام غالب آ گیا، اسلام قائم ہو گیا، سبحان اللہ، جزیرۃ العرب سے یہودیوں کو نکال دیا، مشرکوں کو نکال دیا، اور اسلام اسلام، مسلمان مسلمان، مجاہدین، یہ صورت حال ہے. تو پھر اب اسلام آ گیا، اسلام غالب ہو گیا، تو اب تمہارے بھائی ہیں، تمہارے باپ ہیں، اگر وہ اسلام کفر کی باتیں مانتے ہیں، کفر پر چلنا چاہتے ہیں، تو پھر تمہاری دوستیاں ان کے ساتھ کیسی، تمہارے تعلقات ان کے ساتھ کیسے؟ ہوا چھوڑو، یہ باپ ہیں یا بھائی ہیں یا جو بھی ہیں، سب ان سے وہ دوستیاں، وہ تعلق، وہ رشتے، وہ گہری محبتیں ختم کر کے، محبتیں کرنی ہیں اپنے مسلمان بھائیوں سے کرو، برادریاں قائم کرنی، اپنے مسلمانوں کی برادریاں قائم کرو، یہ خوبتیں اسلامی قائم کرو. یہ چھوڑو، یہ تم نے کیا بنا رکھا ہے، چھوڑو، ختم کرو. کیوں بھائی؟ ہمارے اندر ابھی تک یہ نخوتیں، یہ سلسلے برادریوں کی موجود ہیں نا. اسلام لانے کے بعد ابھی تک جناب ہم راجپوت ہیں، ابھی تک ہم گجر ہیں، ابھی تک ہم یہ ارائی ہیں، ابھی تک فلاں ڈوگر ہیں، کوئی کچھ ہے. اور جب یہ برادری کی، خاندان کی بات آتی ہے، تو پھر کچھ نہ کچھ جھک بھی جاتے ہیں. یہ میرا فلاں ہے جی، یہ میرا فلاں ہے، ہے نا ابھی تک یہ سلسلہ موجود ہے. اور سچی بات ہے، ابھی جہاد نہیں ہمارے اندر داخل ہوا. جب جہاد آتا ہے نا، واللہ میں نے دیکھا، الحمدللہ مجاہدین کی محبتیں، گہرے سے گہرا ان کا تعلق، یہ کون ہے، یہ کس برادری کا ہے. واللہ عرب مجاہدین کے اندر رہنے کا جتنی دیر موقع ملا، سبحان اللہ، اتنی گہری محبتیں ان لوگوں کے اندر دیکھی کہ ایسی محبت دنیا میں تصور ہی نہیں پایا جاتا. ہاں، یہ جناب سیاہ رنگ کا ہے، یہ سفید رنگ کا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، کوئی بات نہیں، بس اللہ کے دین کے لیے آیا ہے، یہ مجاہد ہے، یہ مہاجر فی سبیل اللہ ہے، بس یہ میرا سگا بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے. ہاں، اور یہی چیز پھر صحابہ اکرام میں تھی کہ نہیں تھی؟ یہ ان کے اندر آئی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اپنے ماموں پر چل گئی، یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا فلاں رشتہ دار ہے، یہ میرا فلاں رشتہ دار ہے، یہ میری برادری. ابھی حافظ عبد الرحمان صاحب نے بھی یعنی زور کے بعد بتایا تھا نا، جی تو میرا بڑا قریبی ہے، تو میرا بڑا قریبی. انہوں نے کہا کوئی نہیں، یہ قرابتیں تھیں، بہت تھیں، اب لا الہ الا اللہ کے بعد یہ قرابتیں بدل گئی ہیں، یہ سلسلے تبدیل ہو گئے ہیں، اب وہ مسئلے ختم ہو گئے ہیں. تو میرے بھائی، سچی بات ہے، ہمیں اپنے ایمانوں کا جائزہ لینا چاہیے. ہم ابھی تک ان چیزوں میں نا جی بہت کمزور دکھائی دیتے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا، تمہارے باپ اور تمہارے بھائی اگر ان کو کفر کے کام پسند ہیں، تو ان سے کوئی دوستیاں وستیاں نہ رکھو. واللہ یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے. کوئی باپ جہاد سے روکے، کوئی بھائی جہاد سے روکے، ہاں جی، اور یہ جہاد فی سبیل اللہ کا عمل جاری ہو، یہ آیت خود بہت بڑی دلیل ہے کہ ایسے کسی کی بات کو تسلیم نہیں کرنا، اور کسی کی بات کو قطن کوئی اہمیت نہیں دینی. یہ آیت ایک تو ہے نا جی، باقی چیزیں، یہ آیت خود اس بات کی دلیل ہے. ان استحب الکفر علی الایمان، ایک آدمی روکتا ہے، یعنی یہ روکنا جہاد سے، دین سے، یہ بالکل کفر کا فعل ہے. اللہ اکبر. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اخترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسوله و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. قل، کہہ دیجئے، اے نبی کہہ دیجئے، بتا دیجئے، ان کا نا باؤکم، اگر ہیں تمہارے باپ، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارے رشتہ دار، و اموال اقترفتموہا اور وہ مال جن کو تم کما کما کے رکھتے ہو، و تجارت اور وہ تجارت، تخشون کسادہا ڈرتے ہو تم اس کے نقصان سے، و مساکن اور گھر، ترزونہا جن کو تم پسند کرتے ہو، احبا یہ زیادہ محبوب ہو گئے، یہ سب چیزیں زیادہ پیاری ہو گئیں تمہیں، الیکم تمہاری طرف، تمہارے تمہیں زیادہ محبوب ہو گئیں، من اللہ اللہ سے، و رسول ہی اور اس کے رسول سے، و جہاد فی سبیل ہی اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، فتربسو پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ لائے گا اپنا حکم یعنی اپنا عذاب، واللہ اور اللہ تعالی لا یہد القوم الفاسقین نہیں ہدایت دیتا فاسق لوگوں کو، اللہ تعالی نہیں ہدایت دیتا فاسق لوگوں کو، یہاں سارے رشتے اللہ نے گنوا دیے، سارے کاروبار، تجارتیں، گھر، میرا خیال ہے کوئی چیز پیچھے نہیں چھوڑی، اگر دنیا میں کبھی جہاد سے رکاوٹ بنتی ہیں تو ان میں سے کوئی چیز رکاوٹ بنتی ہے، ہاں جی، یا رشتہ داریاں ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، یا پھر تجارت ہے جناب، یہ کاروبار ہے، یہ دکانداری ہے، یہ فلاں سلسلہ ہے، یہ فلاں سلسلہ ہے، یا پھر گھر ہے، ہاں جی، جن کو بہت ریج کے ساتھ بنایا ہے، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، ہر انسان کو اپنا باپ بھی پیارا ہے، اپنی ماں بھی پیاری ہے، اپنے بھائی بھی پیارے، اپنے رشتہ دار بھی پیارے ہیں، بیوی بھی پیاری ہوتی ہے، ہاں جی، اپنا کاروبار، دکان بھی پیار، یہ پیار ہونا یہ ایک فطری چیز ہے، اس کا انکار نہیں ہے، اگر پیار ہی نہ ہو تو بندہ یہ کام کر ہی نہیں سکتا، دلچسپی لے ہی نہیں سکتا، تو ان چیزوں میں پیار ہونا، محبت ہونا، تعلق ہونا ایک فطری چیز ہے، لیکن یہاں مطالبہ کیا ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یہ سارے پیار ٹھیک ہے، ماں باپ سے بھی پیار ٹھیک ہے، اولاد سے بھی پیار ٹھیک ہے، بیوی سے بھی محبت ٹھیک ہے، کاروبار سے بھی محبت ٹھیک ہے، تجارت بھی ٹھیک ہے، گھر بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ محبتیں اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ گئیں اور جہاد کے راستے میں رکاوٹ ہو گئیں، پھر اللہ تعالی کا عذاب آئے گا، اس کی اجازت نہیں ہے، کرو محبت ان سب سے، ماں باپ سے کرو، بھائیوں سے کرو، بیٹوں سے کرو، بیویوں سے کرو، سب سے محبت کرو، تجارت کو پسند کرو، دکان سے محبت کرو، گھر سے محبت کرو، فطری تقاضے ختم نہیں ہو سکتے، سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے ان میں سے کسی چیز کو بڑھنا نہیں چاہیے، کیا مطلب ہے، جب تقاضا آ جائے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کا، جب تقاضا آ جائے جہاد کا، پھر یہ ساری چیزیں قربان، پھر اولاد بھی، ماں باپ کا تعلق بھی، پھر یہ رشتہ داریاں بھی، اور پھر جناب اموال بھی، پھر تجارتیں بھی، پھر یہ بھی، پھر وہ بھی، پھر اللہ تعالی کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، جہاد کے لیے، پھر یہ سارا کچھ قربان کرو، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے، اور اگر ان چیزوں کی محبت چھا گئی، زیادہ ہو گئی، رکاوٹ بن گئی، تو پھر کیا ہوگا، یہ دنیا کی محبت، دنیا کی محبت سے مراد ماں باپ کی محبت دنیا کی محبت ہے، اولاد کی محبت دنیا کی محبت ہے، اور بال و دولت کی محبت دنیا کی محبت ہے، فرمایا یہ محبت اتنی غالب آ جائے کہ دین کے راستے میں رکاوٹ بن جائے، جہاد کے راستے میں رکاوٹ بن جائے، اس سے وہ فسق پیدا ہوتا ہے، گناہگاری کا وہ انداز پیدا ہوتا ہے کہ ایسا بندہ پھر اللہ تعالی کی ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے، واللہ لا یہد القوم الفاسقین، اس محبت سے فسق پیدا ہوتا ہے، دنیا کی محبت جو جہاد پہ غالب آ جائے، اس محبت سے فسق و فجور پیدا ہوتے ہیں، گناہ پیدا ہوتے ہیں، اور یہ گناہ کیا ہے، یہ بڑے بڑے گناہ کون کون سے گناہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گناہوں کی فہرست بیان کی ہے، چھوٹے گناہوں کو بیان کیا ہے، ان گناہوں کے کرنے سے انسان فاسق ہوتا ہے، فاجر ہوتا ہے، کیا مطلب، یہ دنیا کی محبتیں، اللہ کے دین اور جہاد کے راستے میں رکاوٹ بننے والی محبتیں بندے کو گناہوں کی طرف لے کے جاتی، یہ جتنے زنا ہیں، بدکاریاں ہیں، قتل ہے، شرک ہے، یہی ہے نا وہ بڑے بڑے گناہ، ہاں؟ اکبر القبائر الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، پھر اس کے بعد قتل ہے، پھر اس کے بعد زنا ہے، پھر اس کے بعد بہت سارے گناہ ہیں. ہاں جی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل بیان کی ہے. اور اس آیت سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ جہاد کے ترک کرنے سے بندوں کے اندر, معاشروں کے اندر گناہ پیدا ہوتے ہیں, فسق پیدا ہوتا ہے, فسق فجور پیدا ہوتے ہیں, یہ گناہوں کا سلسلہ پھیل جاتا ہے, اور اس کا باعث ترک جہاد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا, اذا تبایعتم بالعین واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالذر وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا, کہ جب تم یہ عینہ کا کاروبار کرو گے, سود کا لین دین کرو گے, اور پھر یہ بیلوں کی دمیں پکڑو گے, اور کھیتی باڑی میں ریچھ جاؤ گے, جہاد کو چھوڑ دو گے, تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تم پر ذلتیں مسلط کرے گا. اور ذلتوں کی یہی شکلیں ہیں, کافروں کا مسلط ہونا, غیر مسلموں کا مسلمان علاقوں پر مسلط ہونا, شیطان کا مسلط ہونا, گناہوں کا عام ہونا, معاشرے کے اندر بے حیائی کا عام ہونا, بے دینی کا عام ہونا, یہ جتنے سلسلے آج ہم اپنے معاشروں کے اندر بے حیائی دیکھ رہے ہیں, بے دینی دیکھ رہے ہیں, گناہ ہی گناہ دیکھ رہے ہیں, غیر مسلموں کے قبضے دیکھ رہے ہیں, جو کچھ ہے یہ سب کا تسلط, یہ ذلتیں اور یہ ترک جہاد کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ قائم ہوتا ہے. یہ سارے فسق و فجور کے سلسلے ترک جہاد کی وجہ سے آتے ہیں. اور اس کا حل پھر کیا ہے؟ لا ينزعه حتى ترجع الى دينكم, کہ پھر جہاد کی طرف آ جاؤ, دین کی طرف آ جاؤ, پھر اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں ختم کر کے پھر تمہیں سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے. بس بھائی, سبحانك
اللهم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. تلاوت کلام حکیم, جید علماء کرام کی تقاریب, نت نئے جہادی ترانوں کے والیم, صاف اور بہترین ایم پی ایکس ساؤنڈ فلٹر پر پاکستان بھر میں بہترین آڈیو سیریز ریکارڈنگ کا مرکز, القاسیہ کیسٹ سیریز و کتب لائبریری, 4 Lake Road چبرجی چوک, لاہور. فون 7230549 03004653875.